بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصول التفسير للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، بس بعرية سور عزيم رسالة شرح كدرس جاري هي، اور سے درس میں ہم بات کر رہے تھے الاختلاف الوارد في التفسير المأثور. قرآن مجید کی تفسیر مأثور میں جو اختلاف پایا گیا ہے، وہ اختلاف کیسے ہوا، کتنے قسموں کا ہے، اس کے متعلق شیخ صاحب بات کر رہے تھے. اور پچھلے درس میں ہم نے تین قسم کے اختلاف تھے، ان میں سے دو پر بات کی ہے. اختلاف المأثور کا معنی کیا ہے؟ الاختلاف فی التفسیر المأثور، تفسیر المأثور کیا معنی ہے اس کا؟ تفسیر جو ہے قرآن کی تفسیر دو قسم کی گئی ہے. پہلی قسم وہ قسم جس میں قرآن مجید، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین و اتباع التابعین، بہترین تین زمانے والے لوگوں کے اقوال بیان کیے گئے ہیں. یہ جو اثر ہے، اثر کہتے ہیں حدیث کو جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اثر صحابی کے قول کو بھی کہتے ہیں، یا تابعی کے قول کو بھی کہتے ہیں، اتباع التابعین کے قول کو بھی کہتے ہیں. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ اثر ہوگا. جب یہ کہوں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ہے. لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں جاء فی الاثر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اثر کو حدیث کے معنی میں بیان کیا جائے تو پھر قید لگانی ضروری ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اگر امام ابو حنیفہ کا قول ہو اثر ہے، ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل کا قول ہو اثر ہے، کیونکہ یہ علماء ہیں بہترین تین زمانوں کے جن کی گواہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. دوسری قسم کی تفسیر جو ہے وہ تفسیر بالرائی، اس میں نہ تو حدیث ہوتی ہے اور نہ ہی صحابہ اور سلف کے اقوال ہوتے ہیں. اس میں قرآن مجید کی جو تفسیر ہے وہ اپنی رائے کے بنیاد پر کی جاتی ہے، یا دوسری چیزوں کی بنیاد پر. اس میں نہ تو قرآن مجید کی آیت ہوتی ہے بنیاد، نہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صحابہ کرام اور سلف کے اقوال ہوتے ہیں. تو شیخ صاحب نے بات کی التفسیر المأثور. جو تفسیر المأثور ہم دیکھیں تفسیر کی کتابوں میں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات بعض آیات کی تفسیر میں صحابہ کرام یا ان کے بعد میں آنے والے لوگوں میں آپس میں اختلاف ہوا ہے. صحابہ کرام نے، بعض صحابہ نے ایک آیت متعلق کچھ کہا، دوسرے نے کچھ کہا، اور اسی طریقے سے تابعین اتباع التابعین سے بھی اس طریقے سے یہ اختلاف بعض جگہ نہیں بعض جگہوں پہ یہ ثابت ہے. تو شیخ صاحب نے اسی اختلاف کی وضاحت کرتے ہوئے یہ تین قسمیں بیان کی ہیں. پہلی قسم یہ تھی، کیا تھی پہلی قسم؟ اختلاف فی اللفظ دون المعنی، اختلاف تو ہوئے لیکن لفظ میں معنی میں نہیں. دیکھیں ہر زبان میں الفاظ ہوتے ہیں اور ان الفاظ کے معنی بھی ہوتے ہیں. کیا کوئی لفظ بغیر معنی کا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اچھا، یہ جو لفظ ہے بعض اوقات ایک لفظ کا ایک سے زیادہ معنی ہوتا ہے، کیا خیال ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کی مثال جی
بادشاہ،
سلام اللہ، بادشاہ کیسے،
بادشاہ،
بادشاہ، ملک، یہ کیا ہیں؟ یہ الفاظ مختلف ہیں، معنی ایک ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص بادشاہ کہے اور کوئی شخص ملک کہے، یا شاہ کہے یا راجہ کہے، تو کوئی فرق ہے تینوں میں، چاروں میں؟ معنی ایک ہی ہے سب کا. تو اگر کوئی شخص ان میں سے ایک بات کرتا ہے ایک معنی کے اعتبار سے، دوسرا دوسری بات کرتا ہے، تو اس کو اختلاف نہیں کہتے، اگرچہ لفظ کا اختلاف، معنی تو ایک ہی ہے. اسی طریقے سے شیخ صاحب نے اس کی مثال دی. پھر دوسرا جو اختلاف ہے، دوسرا قسم اختلاف کی جو تھی وہ تھی کہ اختلاف اللفظ والمعنی، کہ اختلاف لفظ میں معنی بھی اختلاف ہوا ہے، لیکن آیت کریمہ جو ہے جس کے معنی بیان کیا گیا وہ دونوں معنی کو متحمل ہے، یعنی دونوں معنی درست ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. اور اس کی مثال میں وَكَأْسًا دِهَاقًا، سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا دِهَاقًا یعنی مملوء، بھرے ہوئے جام، بھرے ہوئے جام گلاس. امام مجاہد نے فرمایا متتابعہ، پے در پے، یعنی ایک نہیں، یہ نہیں کہ ایک بھی نہیں پھر نہیں ملے گا، نہیں، ایک تو بھرے ہوئے جام ہے چلکتے ہوئے، دوسرا قول مجاہد نے فرمایا ہے کہ پے در پے ہیں، مسلسل ہیں، کوئی انقطاع نہیں ہے. اور امام عکرمہ نے فرمایا صافیہ، بالکل صاف ہے. تو تینوں میں کوئی اختلاف ہے؟ اختلاف تو ہے، لفظ میں بھی معنی میں بھی اختلاف ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو جام ہے جو دیا جا رہے ہیں یہ بھرے ہوئے بھی ہوں، پے در پے بھی ہوں اور صاف بھی ہوں؟ ہو سکتا ہے نا. تو یہ اختلاف جو ہے یہ بھی قابل اعتبار اختلاف نہیں ہے، یعنی ان سارے قولوں کو جمع کیا جا سکتا ہے اور ان سب قول پہ عمل کیا جا سکتا ہے. تیسری قسم کے اختلاف آج کا درس شیخ صاحب فرماتے ہیں القسم الثالث، تیسری قسم اختلاف اللفظ والمعنی، اختلاف لفظ کا بھی ہے اور معنی کا بھی ہے. یعنی اس بات ذہن نشین کر لیں، اس کا تعلق پچھلے قسم سے ہے جو دوسرے قسم تھے، اختلاف لفظ میں بھی ہے اور معنی میں بھی ہے، لیکن ایک فرق ہے دونوں میں. والآیہ لا تحتمل معنیین مع التضاد بینہما، اور آیت جو ہے وہ دونوں معنی جو مختلف ہیں ان پر آیت کو محمول، ان معنی کو آیت پر محمول نہیں کیا جا سکتا. یعنی آیت ان دونوں معنی، یہ دونوں معنی آیت میں نہیں ہو سکتے، ان میں سے ایک ہو سکتا ہے، دونوں معنی غلط ہیں. یعنی آیت ان دونوں میں تضاد کی، ٹکراؤ کی وجہ سے دونوں معنوں کا احتمال نہیں رکھتی. فتحمل الآیت، پھر کریں گے کیا ہم؟ ایک معنی تو لینا ہی پڑے گا نا. فتحمل الآیت علی الارجح منہما، تو ہم یہ کریں گے کہ ان دونوں میں سے جو راجح، جو زیادہ صحت الحق قریب بات ہے، اسی کو اپنائیں گے ہم. یہ کیسے جانیں گے کہ دونوں میں سے کون سے صحت کے قریب ہے اور حق زیادہ قریب ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں بدلالت السیاق او غیرہ، سیاق اور سباق کو دیکھے آیت کے، یا کوئی اور طریقہ، اور طریقہ کیا ہے؟ غیر ہی، جیسا کہ
جمع
نہیں، وہ تو ٹھیک ہے، یعنی سیاق و سباق دیکھ لیا، اس میں دیکھ لیا، یا دوسرا اس کے علاوہ لغت کے اعتبار یا اصول فقہ کا اعتبار، جو بھی دوسرے اعتبارات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اقرب الحق جو ہے، جو قول راجح ہے، وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اور بات مثال سے آسان ہو جاتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں مثال ذالک، اب مثال ہے کہ ایک آیت ہے اس کے معنی میں دو قول ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، اور یہ جو دو قول ہیں ان کے لفظ بھی مختلف ہیں، معنی بھی مختلف ہیں، اور ان دونوں میں سے ایک صحیح ایک غلط ہے، ٹھیک ہے. مثال دیکھیں، مثال ذالک قول تعالی، ارشاد باری تعالی ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. سورة البقرة آية نمبر 173. الله تعالى فرماته إنما صرف صرف حرم عليكم، حرام کر دیا تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے، عليكم تمہارے اوپر، کون تم لوگ کون ہو؟ المؤمنون، یاد رکھیں مؤمنوں کے لیے، یعنی اے ایمان والو، گرچہ یہاں پہ آدمی یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، لیکن جب یہ فرمائے انما حرم علیکم کہ آپ لوگوں کے اوپر حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر یہ خطاب کس کے لیے ہے؟ مؤمنوں کے لیے. اگر واقعی مؤمن ہو تو اچھی طرح بات کو سمجھو کہ تم پر کیا حرام کر دیا گیا ہے. اچھا، المیتۃ مردار جانور، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ به اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کی گئی ہو. کتنی چیزیں ہیں؟ میتا ہے، دم ہے، لحم خنزیر ہے، اور غیر اللہ کے لیے کسی جانور پہ اگر غیر اللہ کا نام لے ذبح کرتے تو وہ بھی حرام ہو گیا ہے. چار چیزیں ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے فمل قر غیر باغ ولا عاد، بس جو مجبور ہو جائے، حالت اضطراری ہو جائے، اس کے لیے کوئی ایمرجنسی ہو جائے، غیر باغ ولا عاد، اس پر میں بات کروں گا اس کا کیا معنی ہے، لفظی معنی اس کا یہ ہے، غیر باغ نہ چاہتے ہوئے، ولا عاد نہ ہی اس کی دوبارہ طلب کرتے ہوئے، فإن الله غفور رحيم، تو بے شک اللہ تعالی مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یہ عام ترجمہ ہے آیت کریمہ کا. اس میں جو قابل غور بات ہے، دیکھیں دین اسلام جو ہے فطرت کا دین ہے، آسانی کا دین ہے، پاکیزگی کا دین ہے. پاکیزگی کی تعلیم ہمیں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں سے حدیث میں ہمیں بیان فرمائی ہے کہ ہمیں اپنے جسم کو بھی پاک کرنا ہے. کس چیز سے؟ پانی سے. پانی سے پاک کریں گے یا مٹی سے، پانی نہ ہو، ٹھیک ہے. اور جسم کی بدن اور جسم کی پاکیزگی کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے ہیں نماز پڑھ کے یا قرآن کی تلاوت کر کے یا دیگر عبادات کر کے. دل کی پاکیزگی ہوتی ہے کلمہ توحید سے، ایمان سے، صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ سبحان اللہ حکمت دیکھیں کہ ہم جب وضو کرتے تو وضو کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا رسول اللہ. یہ کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ جانتے ہیں پڑھتے اس لیے کہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ جو شخص وضو کے بعد یہ الفاظ پڑھے گا اس کے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے، وہ جن میں سے چاہتا ہے چلا جائے. یعنی اسے کیا روکتی ہے؟ موت. اگر مر جاتے ابھی تو جنت کے آٹھوں دروازے میں سے جس کے تھرو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے، بشرطے کہ ایمان اور عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. توحید اور سنت شرط ہے میرے بھائی، یاد رکھیں. اچھا کلمہ پڑھنے سے اتنی بڑی فضیلت کیوں بیان کی گئی ہے؟ جیسے کہ ہم نے وضو سے اپنے بدن کو پاک کیا ہے، اسی طرح سے ہم نے کلمہ شہادت سے اپنے دل کو بھی پاک کرنا ہے. اس کی یہ حکمت ہے واللہ اعلم. اچھا یہ بھی جان لیا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حلال مال، پاک مال کمانے کا بھی حکم دیا ہے کہ حرام مال کبھی نہ کماؤ، سود نہ کھاؤ، کسی مظلوم کا مال نہ چھینو، نہ حق کسی کا مال نہ کھاؤ. آپ کے دکاندار کے پاس جاتے ہو یا مکینک کے پاس جاتے ہو یا درزی کے پاس جاتے ہو کچھ کام کروانے کے لیے، وہ آپ کو کھوٹی چیز دے دیتا ہے، ٹھیک کام نہیں کر دیتا، آپ کے پیسے پورے لے لیتا ہے لیکن اس کے عوض میں آپ کو جو اس نے کام کرنا تھا وہ ٹھیک نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. دیکھیں لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، رب کو دھوکہ دے سکتے ہو، تم لوگ خرید نہیں دے سکتے تم لوگ. اس لیے حلال مال، پاک مال کمانا ہے، بدن پاک ہونا چاہیے، دل پاک ہونا چاہیے. اچھا کھانا پینا کیسا ہونا چاہیے؟ پاک ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز حلال کر دی جو طیب ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیں، جو طیب ہے، جو اچھی ہے، جو برکت والی ہے، جس میں خیر ہے وہ حلال ہے، اور جس میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی شر ہے اگر جو چھپا ہوا کیوں نہ ہو، اسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا. ہر خبیث حرام ہے اور ہر طیب حلال ہے. آئیے دیکھتے ہیں جن کے متعلق یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حرام، ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ پہلے تو انما، صرف اور صرف، جسے یہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت جو ہے ہمارے لیے آسانی کرنا چاہتی ہے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی زمین میں سب کچھ حلال ہے سوائے بعض چیزوں کے. تو انما حصر کے لیے، یعنی صرف اور صرف یہ چیزیں. تفصیلہ بھی آگے آئے گی، ان چار کے علاوہ بھی چیزیں اس کی دلیل ہے. یعنی یہ انما سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حلال کیا ہے، طیب پیدا کیا ہے، الا یہ کہ بعض چیزیں جو ہیں وہ اچھی نہیں ہیں انسان کے لیے بطور خوراک، سلام اللہ. تو اسے ان چیزوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے. تو انما سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حصر ہے. اور یہی اور راجع ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے نزدیک ہر چیز حرام ہے سوائے وہ چیز جس کی دلیل ہو، حلال کی دلیل ہو. یہ بات درست نہیں ہے. بولا تو ہر چیز حلال ہے سوائے اس چیز کی جس کی دلیل ہو وہ حرام ہے. یعنی اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے آپ سیب کیوں کھاتے ہو؟ کہ بھائی حلال ہے. کہ دلیل کیا ہے حلال کی؟ تو اس کو دلیل نہیں پوچھنی حلال ہے کہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ بنیادی طور پر وہ ہے ہی حلال. آپ اسے پوچھ سکتے ہو اگر آپ سمجھتے ہیں حرام ہے تو پھر دلیل آپ کو دینی چاہیے کہ سیب حرام کیوں ہے. قاعدہ یاد ہے، بنیادی طور پر کھانے کے لیے ہر چیز حلال ہے سوائے ان چیزوں کو جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا کہ یہ نہیں کھانی، وہ حرام ہے. آئیے دیکھتے ہیں ان چار چیزوں کو یہاں جس کا ذکر ہے. انما حرم علیکم، صرف اور صرف حرام کر دیا. کس نے؟ کس نے حرام کیا؟ کس سے اوپر بعض چیزیں حرام کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ، رب العزت سبحانہ وتعالیٰ، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو تدبیر کرنے والا ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہے، جو زندگی موت کا مالک ہے، جو پروردگار ہے، جو مشکل کشا ہے، جو حاجت روا ہے، اسے کہتے ہیں رب. وہی حاکم، اسی کا فیصلہ چلتا ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے ان چیزوں کو تم لوگوں نے کھانا نہیں ہے، حرام ہے تمہارے لیے. کس کے اوپر حرام ہے؟ علیکم. کس کے اوپر؟ سب کے اوپر، کافر مومن سب کے اوپر. لیکن کیونکہ قرآن مجید نازل ہی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے، ان کی امت کے لیے ہوا ہے، تو یہ پھر خاص ہو جائے تو امتوں کے لیے، مومنوں کے لیے. کیونکہ کافر جب تک اپنے دل سے کفر اور شرک کے کالک نہیں نکالتا، اس کے لیے مردار کھانا، سور کھانا، کتا کھانا، کیا فرق ہے اس کے لیے؟ جب تک دل کے اندر کالک ہے، جو کچھ بھی کھائے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس لیے غور کریں، چائنا میں ایک دفعہ میں ایک پروگرام آیا تھا ایک نیوز چینل پہ کسی پہ، سلام اللہ وبرکاتہ، یہ ہم سنتے تھے سانپ کھاتے ہیں، سنتے تھے پتہ نہیں لال بیگ کھاتے ہیں، یا لال بیگ تک بھی بھون بھون کے کھاتے ہیں، چمگادڑ دیکھے چمگادڑ، شکل دیکھے گن آتی شکل سے اس کی، پتہ نہیں چوہے کی شکل ہے اوپر والا، یعنی اڑتا ہوا چوہا دیکھا کبھی؟ نہیں نہیں، اب ویسے اڑتا ہوا چوہا، اس کی شکل چوہے سے ملتی اور اڑتا ہے، اور کالا سیاہ رنگ ہے اس کا، بدبودار پرندہ ہے. اس کو ذبح کرنے کا طریقہ بڑے ہوٹل میں بڑے مزے سے کھاتے ہیں وہ لوگ، بھائی کیڑے کھاتے ہیں، کیڑے کھاتے ہیں، ابھی بھائی کہنے لال بیگ کھاتے ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ دیکھ ہمیں تعجب، بات کرتے ہوئے گھن آ رہے، آپ لوگ بھی شکل بےچارے سب کی پریشان ہو گئی ہے، جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ایمان کا نور ہے، کراہت ہوتی ہے ان چیزوں سے، اور وہاں پر کفر کی کالک ہے. تو کفر کے کالک کے سامنے یہ چیزیں کیا ہے؟ یعنی مجھے تعجب ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سور کھانا، اور سور کی بدترین جگہ اس کا سر، سر اس کا سر، اپر اسٹوری اس کی بدترین جگہ ہے، اور اس کی جو زیادہ بدترین جگہ اس کی چربی ہے. ایک تو چربی جسم پہ ہوتی ہے، وہ کھاتے ہیں وہ لوگ، جو سر کی چربی بدبودار ہوتی ہے. واللہ میرے بھائیو، آج سے چار پانچ سال پہلے، کتنے سال پہلے پتہ نہیں، ایک جھلکی دیکھی تھی میں نے، وہ ابھی تک جب یاد آتا ہے نا بھائی میرا دل خراب ہو جاتا ہے. سب سے مہنگی ڈش اس ہوٹل میں، سب سے مہنگی ڈش منگواتے ہیں، سور کا آدھا سر ایسے کٹا ہوا ہے اور بھنا ہوا ہے، اللہ قسم جو کھا رہے ہیں نا ایسے ناک بند کر کے کھا رہے ہیں، واللہ ناک بند کر کے کھا رہے ہیں، چکنے بنا رہے ہیں، موتوں کو نظر آ رہی ہے، لیکن کھا ضرور رہے ہیں. وہ کھانے کے بعد جب اٹھتے ہیں نا، ایسے الٹی کی شکل آتی ہے، بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نے فتح کر لیا، پتہ نہیں وہ بڑا کوئی تیر مار لیا ہم نے. دیکھیے تعجب کیوں ہوتا ہے ہمیں، ان کو تعجب کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ان کی زندگی ایسی ہے. دیکھیں جب غذا حرام ہے، مال حرام ہے، آنکھیں حرام دیکھتی ہیں، کان حرام سنتے ہیں، ہاتھ حرام حرام پہ چلتے ہیں، پاؤں حرام کی طرف چلتے ہیں، تو دل میں بھی حرام ہے، کفر شرک بدعات قرآن سب پھیلی ہوئی ہیں، تو ان کو اچھائی کہاں نظر آئے گی؟ مجھے بتائیں، آپ اگر آنکھیں بند کر لیں کیا نظر آئے گا؟ آپ کچھ نظر آئے گا؟ جب تک نور ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں، ان کی زندگی ساری ظلمت اور تاریکی میں گزرتی ہے، ان کا کیا فرق پڑتا ہے؟ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو انسان پیارا ہے، وہ کافر بھی پیارے ہیں بنیادی طور پر، کہ انسان ہے نا، اللہ نے پیدا اسے نہیں کیا کہ ہمیں جنم میں جلائے، واللہ اس لیے پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم جنت کے وارث بن جائیں، جہاں سے ہمارے باپ دادا آدم علیہ السلام نکلے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت دوبارہ جانا چاہتا ہے، لیکن اس کا ایک راستہ بتایا ہے، اور پھر صراط مستقیم کو بالکل بہترین طریقے سے بیان کیا ہے، اس کے لیے اپنے انبیاء اور رسول بھیجے، اور کتاب بھی ساتھ دے دی، تاکہ لوگ جو یہ نہ کہیں بھائی ہم بھول گئے, ہم ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں, ہمارے پاس کوئی چیز نہیں جس کے ہم واپس لوٹے. جیسے بچوں کو پڑھاتے ہیں نا قاعدہ, تو پھر امتحان کے لیتے اس کا ایک سال کے بعد, اگر یہ کتاب نہ ہو بچے کے پاس وہ کہہ سکتا ہے میرے پاس وہ کتاب ہی نہیں دیا آپ نے, میرا امتحان کی چیز کا لیتے ہیں. صاحب تو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی ہے اور لوگوں میں سے بہترین لوگ بھی چنے ہیں جو سب سے افضل ہیں, اپنا رسول بنایا اور ان کو فصاحت البلاغت کا انتہا درجہ عطا فرمایا کہ ان جیسے بولنے والا کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں. انہوں نے ایک ایک بار کھول کے سمجھا دیا لوگوں کو, اور پھر لوگ دو قسم میں بٹ گئے, ایک مومن اور ایک کافر. تو اللہ تعالی نے مومنوں کے لیے ایسے انعامات اور احسانات تیار کر رکھے ہیں دنیا میں بھی آخرت سے پہلے. جس نے ان انعامات کا شکر ادا کیا ہے صرف زبان سے نہیں, اپنے دل سے یقین کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور زبان سے اقرار کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, اور عمل کر کے اپنے سر جھکا کے اپنے رب کے سامنے جس نے عمل کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی اس کی بہتر کر دے گا اور آخرت میں بھی اس کو جنت عطا فرمائے گا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے انما حرم علیکم, حرام کر دے گیا تمہارے رب نے تمہارے اوپر. المیتۃ, مزے کی بات دیکھیں یہاں پر رب کا ذکر نہیں ہے, انما حرم ربکم علیکم نہیں, لیکن کس نے حرام کیا؟ اللہ نہیں کیا ہے. جب ایسی بات ہوتی ہے نا, میتہ, دم, لحم, خنزیر, یہ چیزیں نا, اللہ تعالیٰ پر نام بھی ذکر نہیں کیا بیچ میں. اچھا, المیتۃ سب سے پہلے نمبر ایک لکھ لیں, المیتۃ مردار. میرے بھائی اگر مردار کھانا حلال ہوتا ہماری کیا حالت ہوتی؟ دیکھ اللہ کا فضل و کرم تو دیکھیں, اگر مردار حلال ہوتا ہماری حالت کیا ہوتی بتاتے کیوں نہیں آپ لوگ؟ یہ صحت تندرستی نہ ہوتی, کیونکہ میڈیکلی پروف بات ہے کہ جو ہی جانور مر جاتا ہے اور اس کا خون اس کے جسم باقی رہتا ہے, تو خون بہترین میڈیا ہے, جراثیم جس میں بڑھتی ہیں اور اپنی غذا سمجھتی ہیں, خون جو جسم میں بچا ہوا ہے. اور جب زہر پھیل جاتی ہے اس طرح کے جانور کے اندر, تو جو اس کو کھاتا ہے وہ زہر اس کے اندر بھی چلی جاتی ہے. تو مردار جانور کا دوسرا نام ہے زہر, زہر کھانا, تو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے. مردار جانور سے بو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بدبو سے, بیماریوں سے, ان تکلیفوں سے دور کر دیا ہے. اے میرے پیارے بندے, تمہیں ضرورت نہیں سوچنے کی یا کسی ڈاکٹر سے پوچھنے کی, تمہارے اوپر ہے ہی حرام. ورنہ ہم انتظار کرتے چودہویں صدی میں ڈاکٹر آئیں گے, ایجاد کریں گے, پتہ چلے گا بھی ٹیسٹ کے ذریعے کہ خون اندر جمع ہوا ہے, اس میں جراثیم پڑ گئے, اس لیے جناب یہ نہیں کھانا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی کے اور کے حوالے نہیں کیا. جو بنیادی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے خود ان چیزوں کا اہتمام کیا ہے اور ہمارے راستہ آسان کر دیا ہے. اچھا, یہ تو مردار تھا. ودم, اور بہتا ہوا خون بھی حرام ہے. بہتا ہوا خون بھی کیوں حرام ہے؟ جیسے میں ابھی کہا ہے کہ خون جو ہے بہترین میڈیا, جہاں پر بیکٹیریا اور جراثیم گرو کرتی ہیں بڑے تیزی سے, اور جب ہم لیبارٹری میں ٹیسٹ کرتے ہیں تو ان میں سے ایک بلڈ ایگر چیز ہوتی ہے, جہاں پر کلچر سینسٹیوٹی کے لیے خاص ٹیسٹ ہوتا ہے, جہاں پر بیکٹیریا کو ہم خود پالتے ہیں. تو ایک چاکلیٹ ایگر ہوتا ہے, ایک بلڈ ایگر بھی ہوتا ہے. ایگر یعنی اس جگہ کا نام جو ہم دیتے ہیں بیکٹیریا کو بڑھانے کے لیے, پالتے ہیں خود بیکٹیریا کو. پالنے کے بعد ٹیسٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون سے ہیں, دیکھیں کتنے بڑے مہمان نواز ہیں ڈاکٹر جو ہیں, دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں, پکڑ پکڑ کے پھر ایک ایک کو مارتے ہیں, اینٹی بایوٹک ٹیسٹ کرتے ہیں, یہ اس کو مار رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ نہیں مار رہا. لمبی سی رپورٹ آتی ہے, اس پہ لکھا ہوتا ہے آر ریزسٹنٹ, کہ بیکٹیریا جو ہے اس گولی سے نہیں مرے گی, ریزسٹنٹ ہوگی اس کی, ٹھیک ہے, ایس سے تو سینسٹیو ہے. اچھا, پلس 3 ہے یا پلس 4 ہے تو بہت زیادہ سینسٹیو ہے, پلس 3 ہے تو کم سینسٹیو ہے, پلس 1 ہے تھوڑے سینسٹیو ہے. تو پلس 4 والے پھر ڈاکٹر جلدی سے لکھ دیتا ہے تاکہ اس بیکٹیریا کو کچھ بچے نہیں, گولی یہاں سے کھائیں گے تو بیکٹیریا وہاں سے ختم. تو بلڈ جو ہے ہم خود بیکٹیریا کو پالتے ہیں اس خون بلڈ ایگر میں. اچھا, تو خون کھانا پینا دونوں حرام ہے. تیسرے نمبر پہ الخنزیر، خنزیر بھی حرام ہے. سور دنیا کے بڑا عجیب سا جانور ہے، سارے جانوروں کے ہٹ کر اس کا کردار ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ہی ایسے کیا ہے. یہ وہ مخلوق ہے جو گندگی کھاتا ہے، پتہ ہے؟ نہیں نہیں، حقیقت اس کی زندگی یہی ہے، اس کی خوراک یہ کہ گندگی کھاتا ہے. اسے آپ کوئی اچھی چیز دیں گے نا مر جائے گا بیچارہ. یہ طیب نہیں کھا سکتے، پاک چیز نہیں کھا سکتے. یہ اس کے جسم میں یہی خوراک جائے گی بس. اور آپ یاد رکھیں کہ میڈیکل بھی یہ بات پروو ہے کہ جو چیز آپ کھاتے ہیں وہ آپ کے جسم میں پھیل جاتی ہے، اور اس چیز کا آپ پر اثر بھی ہوتا ہے، سائیکولوجیکل بھی اثر ہوتا ہے اور جسامت کے اعتبار سے فزیکل اثر بھی ہوتا ہے. تو گندگی کھا کر گندگی کا ڈھیر ہے، یعنی چرتا پھرتا کچرے کا ڈبہ دوسرے لفظوں میں، یعنی آپ کچرا خود ہاتھ سے اٹھا کے پھینکتے ہیں، یہ چلتا پھرتا کھاتا جاتا ہے اسے، اور بدترین گندگی، نعوذ باللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جب ایسی مخلوق پیدا کی ہے تو ہمارے اوپر حرام کر دیا ہے. یہ کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا اسے، اس کا کوئی اور کام ہے کر رہے ہیں تو بھائی اسے تمہیں کیا ہے، اس کے پکڑ کے ذبح کر کے اسے کھانا تمہارا، یعنی اللہ کی مخلوق صرف کھانے کے لیے تمہارے لیے، یہ کوئی اور کام بھی ہے نہ ہوں کے چھوڑے. اب کاکروچ لوگ پکڑ پکڑ کے کھاتے ہیں، ابھی بھائی کہہ رہے تھے، اب کاکروچ کھانے کے لیے پیدا کیا گیا؟ دنیا کی ساری نعمتیں ختم ہو گئی ہیں کیا؟ سبحان اللہ، جینے دیں، ان کا جینے کا حق ہے. اچھا، اور مورل ہی بتایا جاتا ہے، یہ بھی سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جو خنزیر ہے نعوذ باللہ، وہ واحد جانور ہے جب اپنی میڈ سے مستری کرتا ہے تو دوسروں کو بلاتا ہے آ جاؤ. واحد کتا بھی دیکھیں، کتا بھی قریب نہیں آنے دیتا. جب ایک دفعہ کتا جو ہے اپنی حاجت پوری کر لے، کتے کے قریب کسی اور کو نہیں آنے، بھونکتا ہے، نہیں آنے دیتا قریب اسے، اس کی غیرت ہے. یعنی واحد جانور جو بغیرت ہے دوسرے لفظوں میں، تو نہ تو اس کا گوشت اچھا، نہ اس کا خون اچھا، نہ اس کی عقل اچھی، یعنی یہ بیچارہ پورے کا پورا جو ہے برا ہی برا ہے، اس زندگی سی برائی میں ہے. اللہ تعالی نے حرام کر دیا. اے میرے مومنوں، میرے پیارے بندے، سور کا گوشت نہ کھانا، احتیاط کرنا. اور میڈیکل بھی پروف ہوا ہے کہ سور کے اندر اتنی جراثیم اور کیڑے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ان میں سے ایک کیڑے ایسے ہیں جو سیدھا دماغ میں حملہ کرتے، دماغ میں زندہ رہتا ہے اور انسان کو پاگل بنا دیتا ہے، اور دوائیں سے بھی نہیں مرتا وہ کیڑا عام طور پہ. اللہ کا شکر کریں، واللہ اللہ کا شکر کریں کہ یہ دیکھیں اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو شکل سے گورے چٹے پیارے ہوں گے لیکن پیٹ میں سور کا گوشت ہوگا، اور دماغ میں وہ کیڑا ہوگا اس کا، اور لگتے جہاں سے خوبصورت ہے، لوگوں کے قطاریں لگی ہوتی ہیں آٹوگراف لینے کے لیے، اور وہ آٹوگراف لے رہا ہوتا ہے. اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان ناپاکیوں سے پاک کیا ہے. اچھا، یہ بھی سمجھ لیا. وما جس خون سے مرغی کی فیڈ بنتی ہے وہ حرام ہے، مرغی کو نہیں کھانا چاہیے. اور اس پر کافی یعنی سروے کیا گیا ہے، اور جن جگہوں پر یہ کام ہوتا ہے ورلڈ وائڈ اس کو بند کر دیا گیا ہے. یاد رکھیں، ایک ہوتے الجلالہ، وہ حلال جانور ہے جب کوئی گندگی کھا کے حرام ہو جاتا ہے، اسے جلالہ کہتے ہیں. الجلالہ وہ حلال جانور اگر گندگی کھا لے کافی عرصے تک، پھر وہ حرام ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ گندگی سے پاک نہ ہو جائے. اس کا طریقہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ 3 مہینے تک اسے آپ صاف ستھری خوراک دیں، 3 مہینے کے بعد پھر آپ اسے ذبح کر کے کھا سکتے ہیں. تو 3 مہینے کے اندر اس کا خون جو ہے وہ پورا کا پورا سرکولیٹ کر کے وہ گندگی صاف اور پاک کر دے گا. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ فلان فارم جو ہے وہ مرغی کو حرام چیز کھلاتے ہیں، اس فارم سے مرغی نہ خریدیں، جائز نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وہاں اہل بھی لغیر اللہ، اور یہ بھی حرام ہے تمہارے اوپر وہ حلال جانور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت. اچھا یہ چیزیں تو معروف ہیں، مردار جانور ہے، میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بھائی جانور ہے تو بدبو اس کے پھیل جاتی ہے تو یہ حرام ہے، خون بھی ایسا ہی ہے چھوڑ دو خراب ہو جاتا ہے، جراثیم پڑ جاتے ہیں حرام ہے، سور کے گوشت میں بھی جتنی میڈیکل ریسرچ ان لوگوں نے گوروں نے خود کی ہیں، سور کھانے والوں نے، مسلمانوں نے کم کیے، وہ خود شاہد ہیں گواہ ہیں کہ واقعی اس میں بہت سارے جراثیم ہیں، بہت ساری بیماریاں ہیں، اس سے بچنا چاہیے، وہ بچنا چاہتا ہے صحت بنانے کے لیے، ہم بچنا چاہتے ہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے، یہ فرق ہے، ہمیں حکم دیا گیا الحمدللہ دیکھتے بھی اس کی طرف. اچھا یہ چیز تو محسوس ہے. اب مجھے یہ بتائیں بکری ہے اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے تھے حلال ہے، اگر کسی بت کا نام لیتے ہو حرام ہے، یہ کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں حلال ہے، اللہ کا نام کیسے لیتے ہیں؟ بسم اللہ اکبر اللہ منک و الیک، ذبح کر دیا حلال ہے. اگر کسی ولی کا نام لے لیا، یہ غوث کے نام کے ہے، یا کسی فرشتے کا نام لیا جبریل کے نام پہ، حلال ہے حلال حرام؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس پر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نام، کسی اور میں سب شامل ہیں یہ گیا. اچھا گوروں نے کہا یہ بات ہم نہیں مانتے. پہلے تین باتیں تو ماننے کے لیے ہم تیار ہیں کہ مردار کھانا ٹھیک نہیں، اچھی بات ہے، میڈیکل نے یس کیا کر دیا ہے. بیچارے دیکھتے نا، یہ دیکھتے ہیں پانی کے علاج پھر مانتے ہیں، وہ صرف محسوسات کو دیکھتے مانتے ہیں، ان محنت چیزوں کو نہیں مانتے بیچارے، وہ ان کا عقل محدود ہے نا بیچاروں کی، بیچارے جو ٹھہرے. انہوں نے کہا مردار ماننے کے لیے تیار، خون ماننے کے تیار، سور ماننے کے تیار ہیں، لیکن یہ ماننے کے لیے ہم تیار نہیں کہ جس پر اللہ کا نام لے حلال ہے نہ لے تو حرام ہے، یہ ہماری عقل نہیں مانتی. تو مصر میں ایک پروفیسر نے، اللہ کو جزائے خیر دے، یہ ویڈیو میں نے خود دیکھی ہے، اس شخص نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں، دو جانور لیتے ہیں، اور اس نے گائے کے بچوں کو بچڑا جو ہے وہ لیا، ایک پر اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں، دوسرے پہ عیسیٰ کا نام لینا چاہو تم لے لو، یا کسی کا نام بھی لے لو، یا بغیر نام کے ذبح کر دو آپ کی مرضی، یہ ہم ذبح کرتے ہیں ایک وقت میں، یہ تم ذبح کرو. دونوں کا میڈیکل ٹیسٹ کیا گیا، دونوں کا، دونوں فٹ ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، ذبح کیا گیا دونوں کو، اور دونوں کے جو گوشت کے ٹکڑے ہیں مائیکروسکوپ کے لیے کاٹ دیا گیا، مائیکروسکوپ کے لیے اس کو بھی رکھا، اس کو بھی رکھا. واللہ میرے بھائیو جب مائیکروسکوپ نیچے دیکھا گیا ہے، جس پہ اللہ کا نام تھا وہ بالکل سرخ تھا، اور جس پر غیر اللہ کا نام تھا وہ کالا تھا. واللہ اب یہ کیسے ہوا، کیسے فرق تھا، کیا ہو، یہ اللہ تعالی کے نام کی برکت ہے. جس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا وہ مردار جانور ہے. کیا ہو جاتے ہیں؟ چینج ہو جاتے ہیں. نہیں ایک تو دیکھیں ریسرچ بہت ہو رہی ہے. ایک اور پروفیسر تھا جرمنی کا، اسے نئے انکشاف کیا ہے، انہیں ایک مشین ایجاد کی ہے، آپ یہ فنگر ٹپ ہے نا، آپ اس میں مشین میں رکھیں، وہ آپ کو انرجی بتا جس میں انرجی کتنا ہے. اس نے چیک کیا کافی پہ، انرجی پہلے زیادہ تھی، کافی کے بعد کم ہو گئی. ہم سمجھتے کافی پینے سے انرجی بڑھتی ہے، ابھی تک ہم یہی سمجھتے رہے، بڑے پی پی کے دماغ خراب کرتے تھے اپنا. اس نے جب وہ اپنی کافی پی کے، وہ مشین فوراً بتا دیتی ہے کہ بالکل انرجی کم ہو گئی ہے. جو تعجب کی بات ہے، اس نے اپنی شہر کا پانی جو ہے، میونخ کا پانی جو ہے، وہ کہتے ہیں دنیا کا صاف ستھرا پانی ہے، وہ بہت پیور پانی ہے. اس کے پینے کے بعد جب ٹیسٹ کیا ہے تو انرجی بالکل کم تھی. اور زمزم کا پانی اس نے خاص منگوایا ہے، واللہ ہے، اب نیٹ پہ بھی جائیں انشاءاللہ وہ آپ کو مل جائے گا. جب اس نے زمزم کا پانی پینے کے بعد اپنی انگلی رکھی ہے تو آپ سوچ رہے جتنی انرجی کا وہ ایک وہ ڈائگرام اس کے اندر یا جو اس کی جو پاور آئی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. واللہ اس نے کہا یار یہ پانی جو ہے یہ واقعی کوئی عجیب سا پانی ہے، اس پانی کے اندر پینے کے بعد جو انرجی ملتی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی دنیا کے پانی بہت سارے ٹیسٹ کیے اس نے کہ اس جیسا پانی نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی پانی بھی ہے اور خوراک بھی ہے، یعنی آپ کی انرجی جو ہے وہ کافی زیادہ برقرار رہتی ہے، اور کئی ایسے حاجی ہیں جو بھوکے رہتے ہیں پانی پہ گزارا کرتے ہیں زمزم کے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب خود نوٹ کرتے کہ کب جاتے ہیں عمرے کے لیے، بھوک لگی ہوتی ہم کہتے ہیں یار رش ہے تو عمرے کے بعد ہی جا کے کچھ کھائیں گے، دو گلاس پی لیتے ہیں بس زمزم کی، بھوک محسوس ہوتی ہے اس کے بعد. جی جی ہاں سے پورا ایک مہینہ صرف زمزم پانی پیتے رہے بس، صحیح روایت میں ثابت ہے. برحال دیکھیے اس کا انکشاف کون کر رہا ہے، 14ویں صدی میں ایک انگریز سائنسدان کر رہا ہے، اور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جب خبر دیتے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی اس کی. ہاں یار ٹھیک ہے زمزم کا پانی ہے یار پی لیں گے، پی لیں گے. سبحان اللہ. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے جو حقائق ہیں کافی ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ کافی ہمارے لیے. ٹھیک ہے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. اب غیر باغ ولا عاد پہ جو اختلاف تفسیر میں وہ بات بیان کرنی ہے، تو جو مجبور ہوا ان کو کھانے میں، یعنی ایک طرف موت ہے ایک طرف یہ بیماریاں ہیں، بیماریاں سے موت نہیں بیماریاں ہیں. اب موت زیادہ خطرناک ہے یا بیماری زیادہ خطرناک ہے؟ ظاہر موت ہی زیادہ خطرناک ہے، اس کے بعد تو موت ہی ہے نا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں، جب موت کا سامنا ہونا مجبوری کی حالت ہو تو یہ حلال ہے تم لوگوں پر، مردار بھی کھا سکتے ہو. سلام رحمۃ اللہ. دیکھیں حلال کیا، مردار بھی کھا سکتے ہو، خون بھی پی سکتے ہو کھا سکتے ہو، یا سور بھی کھا سکتے ہو، لیکن آخر بر پہ کیا ہے وہ جان جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یہاں سے ابتدا کبھی نہیں کر سکتے. اگر آپ کے سامنے سور کا گوشت ہو اور وہ بکرا جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو وہ بکرا نہ کھاؤ، سور گوشت کھا سکتے ہو. اللہ معاف کرے، کوئی ایسی کنڈیشن آ گئی ہے کہ ہلاکت بالکل قریب ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کو سور ملا شکار کیا اور دوسرے ایک غیر مسلم تھا اس نے بکرا سور ملا اس نے بکرا ذبح کر دیا، تو اس وقت کیا کریں گے آپ؟ سور کھا سکتے ہیں، وہ بکرا جس پر غیر اللہ کا نام ہے وہ نہیں کھا سکتے. ترتیب دیکھیں ذرا، المیت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به، سب سے آخر میں اگر کچھ بھی نہ ملے صرف وہ ہو پھر جان بچانے کے لیے کھا لیں. یہ اس شرط کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں، مجبوری ایک شرط ہے، مجبوری کے بعد دو شرطیں اور ہیں. غیر باغن، کبھی یہ نہ کہنا یار چلو کبھی ٹیسٹ نہیں کیا تھا موقع مل گیا ٹیسٹ کرنے کا، مجبوری تو ویسے ہی ہے. غیر باغن، چاہتے ہوئے نہیں، کراہت کے ساتھ. کیوں؟ جو چاہتے ہوئے ایمان میں کمزوری ہے، جو نفرت کے ساتھ کھاتے اس کا ایمان زندہ ہے. تو بات ایمانیات کی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو بھی ایمانیات سے جوڑ دیا ہے. مومن جو ہے وہ سراپا مومن ہے، یاد رکھیں ہم جو دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں جو بولتے ہیں جو پکڑتے ہیں جس طرف چلتے ہیں جو کھاتے ہیں جو پیتے ہیں، اس کا تعلق سارا کچھ ایمان کے ساتھ ہے، یاد رکھیں. اچھا غیر باغن یہ تو سمجھ لیا، ولا عادن اور یہ نہیں کہ ٹھیک ہے ابھی مل تو گیا ہے اب 10 دن کا ایک ساتھ مال لے لیں، اس پورے کو سور کو اٹھا لیں راستے میں کھاتے جائیں گے، نہیں نہیں اتنا اٹھائیں جتنا کہ آپ کی زندگی بچ سکتی ہے، زندگی بچانے کے لیے. اور اگر ابھی حلال ہو گیا ہے مجبوری کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابھی ایک دفعہ کھا لے تو بار بار بھی کھا سکتے ہو، حکم وہی ہے حرام تو ہمیشہ کے لیے. تو غیر عادی میں دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ ایک دفعہ کھا لیا تو بھی کھا تو لیا ہے اب بار بار بھی کھا سکتے ہو، اچھے حالات میں نہیں ہرگز نہیں. یا جب علماء یہ بھی فرماتے کہ جب ایک دفعہ کھا لیا تو راہ سفر کے لیے مزید نہیں اٹھانا جائز، ایک دفعہ پیٹ بھر کے کھا لو بس، پھر آگے جتنی زندہ رہ سکتے ہو رہ لو، اللہ تعالیٰ اور راستہ آپ کو لیے آسان کرے گا، یا تو حلال ملے گا یا پھر مردار یہ چیزیں تو مل ہی جائیں گے آپ کو نا. سبحان اللہ. اچھا جو یہ کھا لے، دیکھیں پھر ایمان کو کیسے جوڑا اللہ تعالیٰ نے، دل میں کوئی تھوڑی سی ایک خلش سی رہتی ہے یار کھا تو لیا ہے حرام چیز کھا لی زندگی سے نفرت کرتے رہے ایسا وقت اب کھا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا اثم علیہ، پریشان نہ ہو کوئی گناہ نہیں تمہارے اوپر. اللہ اکبر. ارے گناہ کیوں نہیں؟ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. دیکھیں غفور رحم دونوں کو جوڑ دیا ہے. بخشنے والا ہے کیونکہ وہ رحیم ہے, اور وہ رحیم اس لیے اس نے بخشا ہے. اچھا اب آتے ہیں تفصیل پہ. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قال غیر باغ فی المیت ولا عاد فی اکلہ, یعنی مردار کو ان چیزوں کو غیر باغ نہ چاہتے ہوئے کھائے. اچھا ولا عاد فی اکلہ, دوبارہ نہ کھائے جو بات میں نے کہی, اس کے یہ مطلب ہے. اس سے عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے. وقیل, اور یہ بھی کہا گیا, کس نے کہا؟ سلف میں سے کسی کا قول ہے یہ وقیل, کیونکہ یہ قول حق زیادہ دور ہے, نام بھی نہیں لیا گیا وقیل. اسے کہتے ہیں صیغۃ التمریض, قیل صیغۃ التمریض, یہ تمریض یعنی یہ لفظ جو ہے مرض والا ہے. اچھا غیر خارج علی الامام ولا عاصم بسفره, یعنی غیر باغ ولا عاد, باغ بغاوت سے اس نے انہوں نے ترجمہ کیا. بغاوت, بغاوت کیا ہوتی ہے؟ کہ حکمران وقت کے خلاف کاروائی نہ کی جائے, خروج نہ کیا جائے, بغاوت نہ کی جائے. غیر باغن, تو کسی نے کہا غیر خارج علی الامام ولا عاد ولا عاصم بسفری, اور جو اس نے سفر کیا ہے جس میں یہ حلال چیزیں ہیں, اس سفر سفر معصیت نہ ہو. یعنی ایک شخص سفر کرتا ہے کسی پہ, کسی کا قتل کرنے کے لیے, کسی پہ ظلم کرنے کے لیے, یا شراب کا کاروبار کرنے کے لیے, یا کوئی حرام کاروبار کرنے کے لیے, تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ یہ چیزیں کھائیں ضرورت کے وقت؟ ایک شخص نے سفر کیا ہے شراب کاروبار کرنے کے, حرام کاروبار کے لیے, راستے میں اس کا جو زیادہ سفر ختم ہو گیا ہے, کچھ نہیں اس کے پاس, اسے مردار جانور ملا ہے, وہ کھائے گا نہیں کھائے گا؟ جنہوں نے یہ تفسیر کی ہے جو مرجوح ہے صحیح نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ اس کا سفر ہی بنیادی طور پر جو ہے وہ غلط تھا, جائز نہیں تھا. لیکن شیخ صاحب فرماتے ہیں والارجح الاول, جو قول راجح ہے وہ پہلے, جو سید عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے. کیوں, وجہ کیا؟ لانه لا دلیل فی الایت علی الثانی, کیونکہ دوسری جو معنی ہے, جو دوسری تفسیر بیان کی, اس کی دلیل ہی نہیں ہے. کیسے دلیل نہیں ہے؟ ولان المقصود بحل ما ذکر دفع الضروره, کیونکہ مقصد یہ ہے کہ ضرورت کے لیے یہ چیزیں حلال ہیں, اور یہ کسی وقت بھی ہو سکتی ہیں, چاہے سفر کی حالت میں ہو اور چاہے کسی اور حالت میں ہو. لیکن بغاوت کی بات کہاں سے آ گئی؟ نہ ہو تو یہاں پہ حکمران کے ذکر, نہ امام کا ذکر ہے, تو بغاوت کی بات تو ہے نہیں. وہ سفر کے بعد حلال حرام سفر کوئی بھی بات سفر کی ہے. وہی واقع فی حال الخروج علی الامام, اور یہ جو ہے ضرورت جو ہے وہ امام کے خلاف کارروائی کرنے میں بھی موجود ہے اور حرام سفر بھی موجود ہے, وغیرہ ذالک, اس کے علاوہ بھی. بات سمجھ گئے؟ اختلاف ہوا تفسیر میں غیر باغ ولا عاد, آیت کے اس حصے میں بس. غیر باغ ولا عاد کیا معنی ہے؟ سید عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ غیر باغ نہ چاہتے ہوئے کراہت کے ساتھ, ولا عاد اور دوبارہ واپس اسے نہ کھائے. ولا عاد فی اکلہ, اچھا, اور یہ بھی کہا گیا غیر باغ یعنی بغاوت نہ کرے امام کے خلاف, ولا عاد یعنی حد سے نہ گزرے, عاد یعنی عدو, حد سے نہ گزرے اپنے سفر میں جو اس نے کیا ہے. حد سے انسان کب گزرتے سفر میں؟ جب محرم سفر ہو. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں جو پہلا قول عبداللہ بن عباس کے وہ صحیح ہے, اور دوسرا قول غلط ہے, کیونکہ اسے کوئی دلیل بھی نہیں ہے, اور نہ آیت کا سیاق و سباق اس کی گواہی دیتا ہے, تو یہ بات بالکل درست نہیں. اچھا دوسری مثال دیکھیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ مثال آخر. مثال کیا ہے؟ کہ آیت ہے, تفسیر میں اختلاف سلف کا, بعض کے یعنی لفظ کا اور معنی کا اختلاف ہے, اور دونوں میں تضاد ہے, دونوں میں سے ایک صحیح ایک غلط ہے, ٹھیک ہے نا؟ اچھا دوسری مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں قول تعالی, اللہ تعالیٰ کا فرمان, وَإِن طَلَّقْتُمُهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ, اور اگر تم لوگوں نے, کون تم لوگ؟ اے مومنو, دیکھیں پھر ایمان, طلاق کو ایمان سے جوڑ دیا, کھانے پینے کو بھی ایمان سے جوڑ دیا. وَإِن طَلَّقْتُمُهُنَّ, اگر تم لوگوں نے انہیں طلاق, کسے طلاق دی؟ طلاق کسے دی جاتی ہے؟ اپنی بیویوں کو. اچھا من قبل ان تمسوہن, اس سے پہلے کہ تم انہیں ان کے ساتھ مساس کرو. تمسوہن, اب مطلب کہ تمسوہن کا ہاتھ لگانا ہے یا جماع؟ جماع ہے. من قبل ان تمسوہن, اس سے پہلے کہ تم ان لوگ اپنی بیویوں سے ہم بستری کرو. وقد فرضتم لہن فریضہ, اور اس کے بعد کہ تم لوگوں نے ان کے لیے مہر بھی متعین کر دی ہے, مہر بھی دے چکے ہیں, متعین کر دی ہے. اب کیا کریں گے؟ صورت معروف ہے, ایک شخص اس کی بیوی ہے لیکن اس نے ابھی ہم بستری نہیں کی, ابھی نکاح ہوا ہے, ہم بستری نہیں کی, اور مہر بھی متعین ہو چکی ہے، اس نے کوئی عیب نظر آئے اس نے طلاق دے دی ہے، اب مہر کا کیا ہوگا؟ پوری لے گا، ادھوری لے گا، واپس کرے گا؟ عورت کا حق ہے، مرد کا حق ہے، کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں، فنصف ما فرضتم، بس آدھی مہر کے حقدار وہ ہے عورت. جانتے کیوں؟ نام تو لگے نا آپ کے ساتھ، دیکھیں انصاف دیکھیں اللہ تعالیٰ کا. عورت کے لیے سب سے بڑی چیز اس کی عزت ہے، اس کا نام ہے. جب وہ کسی مرد سے جڑ جاتا ہے نا، اگرچہ شادی کے بعد فوراً طلاق بھی ہو گئی ہے، وہ عورت اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مطلقہ عورت. اگرچہ کنواری ہے بھی، سب کے سامنے ابھی نکاح ہوا ہے، ابھی وہ دخول بھی نہیں ہوا، بستری بھی نہیں ہوئی، طلاق ہو گئی سب جانتے ہیں، لیکن اس کے ٹائٹل کیا ہوگا؟ زندگی ساری کیا ہے؟ مطلقہ عورت. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس ٹائٹل نام کے لیے آدھی مہر مقرر کر دی ہے. ٹھیک ہے، اچھا انصاف دیکھیں، اچھا مرد کو تو کچھ ملا نہیں، اس نے تو پورا دے دیا، اور شادی تو کرنی ہے اس نے، اب وہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں الا یہ کہ ان یعفون، کہ معاف کر دیں. کون؟ عورت. یعفون، بیوی معاف کرنا چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے اسے طلاق دے دی، مجھے اس کا پیسہ بھی نہیں چاہیے. جب ایسا انسان ہے پیسہ اس کے لینے کی ضرورت ہی نہیں مجھے. اچھا، او یعفو الذی بیدی عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، جسے جو نکاح کا مالک ہے. نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اچھا، سورۃ البقرہ نمبر 237، سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں، قال علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی الذی بیدی عقدۃ النکاح، اب یہ شخص کون ہے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے؟ کون ہے یہ؟ سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں هو الزوج، خاوند ہے، وہی مرد ہے جسے طلاق دی ہے، اس کے ہاتھ میں نا، طلاق دینا نہ دینے گرہ کس کے ہاتھ میں؟ خاوند دیتا ہے نا، الزوج. وقال ابن عباس، عبداللہ بن عباس نے فرمایا هو الولی، وہ اس عورت کا ولی ہے. دیکھیں آیت میں متعین نہیں ہے، آیت میں ہے الذی بیدی عقدۃ النکاح، وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی جو نکاح کا مالک ہے. تو یہاں پر صحابہ کرام کی تفسیر میں اختلاف ہوا کہ نہیں؟ لفظ بھی دوسرا، معنی بھی دوسرا ہے، دونوں میں سے کون سا صحیح ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. والراجح الاول، راجح کس کا ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، کہ اس سے مراد خاوند ہی ہے، الزوج. لماذا؟ شیخ صاحب فرماتے کیوں؟ لدلالت معنی علی، کیونکہ معنی اسی کی طرف ہی ہے. ولأنه قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، اور اس لیے بھی ایک معنی تو اسی کی طرف ہے، خاوند کی طرف ہے، لیکن اس میں ایک حدیث بھی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ حدیث کون سی ہے؟ شیخ صاحب نے بیان نہیں کی. حدیث یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولی عقدۃ النکاح الزوج، واضح الفاظ ہے، ولی عقدۃ النکاح الزوج، نکاح کے گرہ کا ولی مالک خاوند ہی ہے. اسے ابن ابی حاتم نے روایت کی، تفسیر بن کثیر میں بھی یہ حدیث موجود ہے. تو اس سے کیا معنی ثابت ہوا؟ کہ جس کے ہاتھ میں نکاح گرہ ہے وہ کون ہے؟ خاوند ہے، ولی نہیں ہے، خاوند ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ. کیا مطلب ہے؟ اگر چاہے، حق کس کا ہے؟ عورت کا ہے کہ وہ آدھا لے لے، آدھی مہر لے لے، سمجھے ذرا. ٹھیک ہے، اگر بیوی چاہے مطلق اس کو طلاق دے دیں گے، معاف کرنا چاہے تو اس کو مہر پوری واپس کر دے، تاکہ وہ اگر حالت تنگ دست شخص ہے وہ پوری مہر لے کے دوسری شادی کر لے، اس کے لیے کوشادگی ہو جائے. اور اگر چاہے تو خاوند اسے معاف کر دے اور پوری مہر بھی دے سکتا ہے، اگر وہ کوشادگی والا ہو، کہ بھئی عورت پہ پہلے سے اتنا وہ بات ہو گئی ہے، اور میں نے طلاق بھی دے دی ہے، تو آدھا تو میں نے ویسے معاف کر دیا، آدھا اور دینا چاہے اس کی مرضی ہے، ضروری نہیں ہے. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو دیکھے، یعفون او یعفو، عفو معاف کرنا، معاف کرنے والے بن جاؤ، درگزر کرنے والے بن جاؤ. ایسے حالات میں بھی عام طور پہ جھگڑا ہوتا ہے نا، جھگڑے کی بات ہے کہ نہیں؟ بھئی خاوند بیٹھے شادی کے لیے آیا ہے اور فوراً کہتا ہے میں نے طلاق دینی ہے، لاٹھی چارج ہو جاتی ہے، یاد رکھیں لاٹھی چارج ہو جاتی ہے، اگر قتل نہ ہو اللہ معاف کرے، لیکن لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جھگڑا کی چیز کا ہے، عورت کے لیے آدھی مہر مقرر کر دی ہے نا، پھر ان کا آپس میں باہمی معاملہ ہے، تم بیچ میں لڑتے کیوں ہو تم؟ اور لڑکی کا عورت کا ولی ہے یا اس کے چاچا ہے یا ماما ہے، سب ہاتھ اسے اوپر کر کے آ جاتے ہیں، لاٹھیاں اٹھا کے آتے ہیں یا خاوند کے رشتے دار آ جاتے ہیں، ان کا آپس میں باہمی معاملہ ہے، عفو سے درگزر سے ختم کر دیں بھائی، کیا مسئلہ ہے؟ جب راستہ ہے عفو کا وہ کیوں نہیں اپناتے؟ بھی ہم معاف کرنے والے کب بنیں گے ہم؟ ایسے مسئلے تو دور کی بات ہے، ہم تو اپنے بچوں کو معاف نہیں کرتے، اپنے بھائی رشتے داروں کو معاف نہیں کرتے ہم لوگ. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے معافی کرنا کبھی سیکھی نہیں ہے. چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی ہے. ہم نے کبھی سیکھے معافی کیسے ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، معاف کیسے کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیکھو ذرا، اس مشکل معاملات میں بھی، مشکل حالت میں بھی معاف کرنا تو کر دیا کرو. بھائی ہم تو اچھے حالات میں معاف نہیں کرتے. اللہ المستعان. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرنے والا بنا دے، اچھا مسلمان بنا دے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں ترجمۃ القرآن، قرآن مجید کا ترجمہ نئے باب ہے. الترجمہ لغتن، لغتن لغت کے اعتبار ترجمہ کا معنی کیا ہے؟ تطلق علی معانی، ایک سے زیادہ معنی پر یہ لفظ بیان کیا جاتا ہے. ترجع الی البیان والاضاح، سب کے سب کا رجوع ان معانی کا جتنی بھی ہیں، ترجمہ کا معنی جو ہے وہ البیان والاضاح، کسی چیز کو واضح کرنے میں، اس کی وضاحت کرنے میں یا بیان کرنے میں کی طرف سب الفاظ لوٹتے ہیں. تو ترجمہ کا معنی ہے لغت میں کسی چیز کی وضاحت کرنا، اور اصطلاح میں علماء کے نزدیک ترجمہ کا معنی ہے التعبیر عن الکلام بلغت الاخرى، التعبیر عن الکلام بلغت الاخرى، کسی بھی زبان کو، کسی بھی کلام کو دوسری زبان میں بیان کرنا، اسے کہتے ہیں ترجمہ. اور قرآن کا ترجمہ کا معنی ہے وہ ترجمۃ القرآن التعبیر عن معناه بلغۃ اخرى، قرآن مجید کا معنی دوسری لغت میں بیان کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ترجمہ. ترجمہ کی تعریف کیا ہے؟ قرآن مجید کا معنی دوسری لغت میں بیان کرنا، اسے کہتے ہیں ترجمہ. کیسا فرماتے ہو ترجمۃ نوعان، ترجمہ کے دو قسمیں ہیں، احدہما میں سے پہلا معنی ہے یا پہلے قسم ہے ترجمۃ حرفیہ، حرفی ترجمہ یا لفظی ترجمہ بھی کہتے ہیں، لفظی ترجمہ بھی کہتے ہیں. یہ لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ حرفی ترجمہ. وذالک، وہ اس طریقے سے، بأن یوضع ترجمۃ کل کلمۃ بإزائها، عربی قرآن مجید کا جو کلمہ ہے، جو لفظ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک ایک لفظ کا ترجمہ دوسری زبان میں بیان کرنا، ایک ایک لفظ کا الگ. قل ہوا اللہ احد، قل کا معنی کیا ہے؟ ہوا کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا معنی کیا ہے؟ احد کا معنی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ لفظی ترجمہ ہے. اور اس میں یہ ایڈ کر لیں بریکٹ میں، خاص طور پہ مع مراعات المفردات والترتیب، ایک ایک مفرد کو، ایک ایک لفظ کو اور ترتیب کو مد نظر رکھنا ضروری ہے. یاد ہے ترتیب، لفظوں کی ترتیب ضروری، کیونکہ حرفی ہے، لفظی ترجمہ ہے. تو جس لفظ کا ترجمہ بیان کر رہے ہیں وہ پہلے آئے گا، بعد میں دوسرا. تو مفردات، الگ الگ لفظ، اس کا ترتیب بھی ضروری ہے، یہ مد نظر رکھنا ضروری ہے. والثانی، اور دوسری قسم ترجمے کی، ترجمہ معنویہ او تفسیریہ، معنی کے اعتبار سے ترجمہ یا تفسیر کے اعتبار سے ترجمہ. وذالک، اس کا یہ طریقہ ہے، بأن يعبر عن معنى الكلام بلغة اخرى، کہ کلام کا، جملے کا ترجمہ کیا جاتا ہے دوسری زبان میں، من غیر مراعاۃ مفردات والترتیب، ترتیب مفردات کا، الفاظوں کا بغیر اعتبار کیے ہوئے، اس کی مراعات نہیں ہوتی. لیکن معنی کو دیکھنا ضروری ہے کہ معنی ہی کیا ہے، اصل معنی، مقصد کیا ہے اس آیت کا، قل هو الله احد کا پیغام کیا ہے، معنی کیا ہے اس کا، یہ جاننا ضروری ہے. مثال ذرا، اس کی مثال قوله تعالى، ارشاد باری تعالى، انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، بے شک ہم نے قرآن کو عربی بنایا ہے، عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم عقل والے بن جاؤ، سمجھنے والے بن جاؤ. سو زخرف آیت نمبر 3. فالترجمة الحرفية، شیخ فرماتے ہیں ترجمہ حرفیہ ایسے ہوگا، ان يترجم کلمات هذه الآية کلمة کلمة، ایک ایک کلمہ، ایک ایک لفظ کا الگ الگ، فیترجم انا الگ سے، ثم جعلناه، جعلناك الگ ترجمہ، ثم قرآنا ثم عربيا، یعنی ان ہم نے جعلناہ بنایا ہے، قرآن قرآن، عربی عربی، کیا معنی ہے؟ کیا خیال، معنی تو نہیں آتا نا، تو یہ لفظی ترجمہ ہے، وہ ترجمہ تو معنوی ہے، اور معنوی ترجمہ کا معنی یہ ہے ان یترجم معنی الآیۃ کلیہا، کہ پوری آیت کا ترجمہ بیان کر، جیسے میں نے بھی بیان کیا، بقطع النظر عن معنی کل کلمہ، ایک ایک لفظ کے معنی کو ملحوظ نہیں رکھنا، ضرورت نہیں ہے، لیکن پورے جملے کا، پوری آیت کے معنی کو ایک ساتھ بیان کرنا ہے، معنی کل کلمہ وہ ترتیب، اس کی ترتیب بھی ضروری ہے، وہی قریبۃ من معنی تفسیر الاجمالی، اور یہ زیادہ قریب ہے تفسیر اجمالی کے معنی کے، جس کو تفسیر اجمالی بھی کہا جاتا ہے. واللہ اعلم، اگلے درس میں اس کا انشاءاللہ حکم بیان کریں گے. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اور اس کی مثال میں بھول گیا، یہ پیپر لے لیں آپ، یہ سب کو دے دیں، اس طرف اور اس طرف دے دیں. سورۃ الاخلاص کا ترجمہ جو ہے لفظی اور معنوی دونوں، اس کو ہاتھ سے بھی لکھ لیں، میں نے لکھا وہ فوٹو کاپی صحیح نہیں آئی، یہ مثال ہے، مثال دیکھ لیں پہلے. سب کو مل گئے؟ اچھا، جس کو نہیں ملا تو معذرت، انشاءاللہ اگلے ہفتے کوئی کر لینا فوٹو کاپیز، ہاں جو کو نہیں ملا اگلے ہفتے کچھ تھوڑے سے کر لینا. اس میں دیکھیں سورة الإخلاص كترجمة هي بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اب دیکھیں قل هو الله أحد، اس میں تین لائنیں ہیں ترجمے کی، دو میں باکس بنا ہوا ہے اور ایک جو بغیر باکس کے ہے، ٹھیک ہے، ایک لائنوں والی ہے، دو لائنیں لائنوں والی ہیں، باکس بنے اور ایک بغیر باکس کے ہے. جو اوپر والی لائن ہے یہ تو وہی آیت جیسے لکھی ہوئی ہے، لیکن ایک لفظ کو الگ الگ کر دیا ہے، مفردات، اسے کہتے ہیں مفردات، کہ ایک لفظ کو الگ الگ کرنا، یہ مفردات ہے. اچھا، پھر قل کے نیچے دیکھیں جو دوسرا وہ قل، کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ، اللہ احد ایک، اللہ کے نیچے اللہ، الصمد کے نیچے بے نیاز، لم یلد نہ اس نے جنا، و اور لم یولد نہ وہ جنا گیا، آخر تک. یہ جو دوسری لائن ہے یہ ترجمہ کون سی ہے، حرفیہ یا لفظیہ؟ لفظیہ، کیونکہ ہر لفظ کا الگ الگ ترجمہ کیا گیا ہے. تیسری لائن دیکھیں، قل هو الله احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، معنی ہے کہ نہیں؟ معنی ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ کسی نے اس کو جنا، ولم یکن له کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. اسے کہتے ہیں ترجمہ المعنویہ، یہ معنویہ تفسیر ترجمہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو قرآن مجید کے نسخے آپ جہاں پہ بھی دیکھیں، تو آپ ان دونوں کا فرق آپ کو جاننا چاہیے. جو لفظی ترجمہ ہو اس کی تفسیر آگے بیان کروں گا میں، اس کا فائدہ نہیں ہوتا، کم فائدہ ہے. یہ صرف عربی جو جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے فائدہ ہے کہ لفظ کا معنی کیا ہے، لیکن جو معنوی ترجمہ ہے وہ ضروری ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم اپنائیں گے آگے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.